الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات الى صوت الحمید. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دو اجتماعات سے سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے حکمت و دانائی کی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا ہے. حکمت دانائی جو سب سے چوٹی کا علم ہے, اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوت الحکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے. ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت و دانائی سے نوازا گیا تو اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. تو بہت بڑا خیر, ہائیسٹ گڈ جو انسان کو اس دنیا میں مل سکتا ہے وہ ہے حکمت, دانائی, وزڈم, معاملات کا صحیح فہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے لقمان کی یہ عزت افزائی فرمائی کہ حکمت کی تعلیمات کو انہی کی نصیحتوں کی شکل میں کوٹ کیا. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصاحے, کیا میرے پیارے بیٹے, وہ کیا ہیں جو اصل میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں نو انسانی کے نام, وہ علم کے موتی ہیں جو انہوں نے بکھیرے ہیں. لیکن اس کے لیے جو سٹائل اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک بچے کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بظاہر کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں. حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں جنہیں قرآن مجید کوٹ کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, کہ یہ ہوتی ہیں حکمت کی باتیں, یہ ہوتی ہیں دانائی کی باتیں. سب سے پہلی بات کہ جو ہمارے سامنے آئی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا اور ان سے تقاضا کیا کہ میرا شکر ادا کر, انشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کر. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کو ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بڑھاتا. اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئیں تو سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو آیات اپنی طرف سے ایڈ کی جو حضرت لقمان کے نصائح میں شامل نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ والدین کے حقوق کو پہچاننا, ان کی خدمت کرنا, ان کا شکر بجا لانا. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ کسی انسان کی شرافت اور مروت کی ایک بات خلاف ہے کہ وہ کسی سے تقاضا کرے کہ میرا ادب کرو، میری خدمت کرو، تو انہوں نے تو وہ مضمون بیچ میں سے حذف کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دو آیات شامل کر کے والدین کے حقوق کے بارے میں حکمت و دانائی کی ان باتوں کو مکمل فرما دیا. اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16. یا بنیا، بیٹا، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. بیٹا، یقیناً کوئی چیز خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی رائی کا دانہ یہ قرآن مجید کے نزول کے وقت سب سے چھوٹا پیمانہ تھا، یعنی قرآن مجید ہی کے اندر ذرہ کہا گیا سورۃ زلزال میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. لیکن وہ چیزیں کہ جو باقاعدہ کسی قطار شمار میں آتی ہیں، حساب کتاب میں آتی ہیں، ان میں رائی کا دانہ جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے جس کا حوالہ دیا گیا کہ خواہ کوئی چیز، مراد یہاں پر کیا ہے، کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، ایز ٹائنی ایز مسٹرڈ سیڈ. فتکن فی صخرتن، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو، پتھر میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اب یہ تین چیزیں جو یہاں بیان فرمائی ہیں ان کو نوٹ کیجیے کہ یعنی ایوری ویئر کو پھیلایا ہے. پہلا کیا ہے، کسی پہاڑ میں ہو، یعنی کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کر کیا گیا. اوف سماوات یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کیا گیا، اوف الارض یا زمین کے اندر کہیں گڑھا کھود کر کوئی سرنگ لگا کر چھپ کر کیا گیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. علم، معلومات، جس کا آج بڑا چرچا ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے مقابلے میں یہ حکمت و دانائی کی بات، ایک ہے تھیوریٹیکلی ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن دانا انسان وہ ہوگا کہ جسے ہر دم یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے بزرگ جو تھے ان کا جو طریقے تربیت تھا وہ انفارمیشن اورینٹڈ نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا، یعنی بات دل میں اتارنا وہ ان کے پیش نظر ہوتا تھا. کہیں سے کوئی چیز آئی تو انہوں نے اپنے سارے شاگردوں میں بانٹ دی، یعنی وہ کلاس پڑھا رہے تھے تو انہوں نے سارے شاگردوں میں بانٹ دی. ان کا ایک شاگرد ایسا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے باقی شاگرد اس سے جیلس بھی ہوتے تھے کہ حضرت جو ہیں وہ اس سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں. تو انہوں نے بانٹ دی اور کہا کہ یہاں نہیں کھانی تم نے، کہیں چھپ کے جا کے کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تو شام کی کلاس میں جب طلبہ واپس آئے تو انہوں نے یعنی بڑا انفارملی سب کا انٹرویو لیا، انٹرسٹنگ انداز میں، کہ تم نے کہاں کھائی جا کے. کس نے کہا کہ جی میں نے کمرہ بند کر کے اس کی چٹنی لگا کر پھر کھائی، کسی نے کہا کہ میں نے باتھ روم میں جا کے کھائی، کسی نے کہا کہ میں دور جنگل میں نکل گیا اور جہاں کسی کی کوئی دسترس نہیں تھی میں نے وہاں جا کے کھائی. آخر میں انہوں نے اس شاگرد سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ تم نے کہاں کھائی، تو مٹھائی لے کر حاضر ہو گیا کہ حضرت میں تو کھا ہی نہیں سکا. کہ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا جہاں بھی میں گیا میں نے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا. اب یہ ایمان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہم میں سے یاد کتنوں کو رہتا ہے؟
تو دانا انسان وہ ہے کہ جسے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی ہمارا جو جدید انٹلیکٹ ہے اس کو خوف خدا سے چڑھے. جہنم کے تذکرے سے اور جنت کے تذکرے سے انہیں چڑھے. مراد کیا ہے؟ انکار. لیکن کھل کر انکار نہیں کرتے، بہرحال انہیں مسلمان معاشرے میں رہنا ہے. ان کا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے، لہذا کھل کر انکار نہیں کرتے کہ کافر نہ قرار دے دیا جاؤں. لیکن جو ایسے ایسے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تحریر میں، گفتگو میں، مذاکروں میں، کہ جس سے سوالیہ نشان جو ہے وہ آ جائے، سوالیہ نشان ہر دفعہ آ جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید حکمت و دانائی کی بھی چوٹی خوف خدا کو قرار دیتے ہیں. راس الحکمہ، یعنی راس جو ہے وہ ویسے تو کہتے ہیں سر کو، لیکن عربی محاورے میں اس کو بیس بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹاپ بھی کہتے ہیں. جیسے راس المال کسے کہتے ہیں؟ یعنی بیسک جو کیپٹل ہوتا ہے کسی انویسٹمنٹ کے اندر، جو بیسک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ راس المال. تو راس تو وہی ہے، اس کو اردو میں وہ راس کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ راس المال، یعنی بیسک کیپٹل، کہ جہاں سے کاروبار شروع کیا گیا ہے. تو راس جو ہے وہ عربی محاورے میں بنیاد کو بھی کہتے ہیں اور چوٹی کو بھی کہتے ہیں، سر جو ہے یہ چوٹی ہے. تو راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے یا حکمت کی چوٹی خوف خدا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کہ اگر یہ کہیں گے کہ حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے، کہ جب تک انسان میں خوف خدا نہ ہو تو انسان حکمت کی لائن پہ پڑ ہی نہیں سکتا، اس کے ٹریک پر چڑھ ہی نہیں سکتا. اور اگر اس کو چوٹی کہیں گے کہ حکمت و دانائی کی چوٹی خوف خدا ہے. یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص جتنا صاحب علم ہو جاتا ہے اتنا ہی خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے. مجھے اقبال نے کہا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. کہ جتنا کوئی زیادہ عالم ہوتا ہے اتنا ہی وہ آرگو کرتا ہے. عام آدمی غلطی کر کے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی وہ اپنی غلطی کو ریشنلائز کرے گا، اس کے حق میں دلیل دے گا اور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. تو حضرت لقمان کی ان نصائح میں جو حکمت بھری نصیحتیں ہیں، ان میں یعنی پوری ایک طویل آیت جو ہے وہ ایمان بالآخرت پر ہے. دیکھیں اس کے لیے انداز کیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے آخرت کا درس دینا، آخرت کی ساری تفاصیل بیان کرنا، یعنی جو ماڈرن سٹائل ہے ایجوکیٹ کرنے کا وہ کیا ہے کہ پورا لیکچر دیا جائے آخرت کے موضوع پر. لیکن حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کو نصیحت کے انداز میں کہتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی عمل ہاں وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہو، اور پھر تم نے کہیں بھی چھپ کر کیا ہو، آسمانوں کی بلندیوں پر جا کے کیا ہو، کسی پہاڑ کی غار میں جا کے کیا ہو، یا زمین کے اندر جا کر کیا ہو، یا تبی اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا. جب انسان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا ہر عمل وہ قیامت کے دن میرے سامنے پروڈیوس کیا جائے گا، تو پھر واقعتا انسان کو احساس ہوگا. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے. فرشتے سے غلطی کا امکان نہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ کا استحضار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں. باقی ادر دین دا پروفٹ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ہم سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی حماقتیں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب شیطان انسان کو قابو کر لیتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو سب اچھا دکھاتا ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی غلطی تمہاری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ تم جیسا تو شاید کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آپ غور کریں، یعنی ہم سب ایسے کسی تجربے سے ضرور گزرے ہوں گے کہ ذرا تھوڑا سا دین کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دنیا ہمارے ہی دم پہ قائم ہے۔ یہ جو اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، تاریخ کے اندر بھی بہت سے بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے، نبوت کا دعویٰ کرنے بھی والے بھی آئے، اور اس سے بھی ہلکا مہدی کا دعویٰ کرنے والے تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں حجاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر شیطان جو ہے وہ ہم میں قابو کر لے گا، اور وہ ہمیں دکھائے گا کہ تم نے یہ بڑا عمدہ کام کیا، تم نے یہ بڑی سمجھ کی بات کی، تم یہ رات کو تہجد کے لیے تم اٹھ جاتے ہو اور پانچ وقت تم نماز ادا کرتے ہو، اپنے آفس کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو، تو شاید تم جیسا نیک آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر جب یہی چیز جو ہے اس کو انسان یعنی پروان چڑھائے، چاہیے تو یہ کہ جب بھی انسان آئے، انسان کو یہ خیال آئے تو وہ فوراً تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، صرف کہے ہی نہیں، یعنی دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرے، تو آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ فوراً وہ دوسرا پہلو جو ہے آپ کو نظر آئے گا، آپ کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں، اپنے گناہ نظر آنے لگیں گے، اور جو ہی آپ کی نظر ان کی طرف جائے گی تو پھر لازماً آپ کی زبان پر، آپ کے دل میں استغفار آئے گا کہ یا اللہ معاف کر۔ یعنی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی استغفار کا حکم دیا ہے، واستغفر لذنبک۔ تو اگر اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہ ہوگی، یعنی ماز اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرأت فرمائی اور پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی سبعین مرتن فی کل یوم، میں تو روزانہ 70-70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معرفت کا لیول انہیں عطا کیا ہے، اس کے اعتبار سے جب وہ واقعتاً اپنی طرف دیکھیں گے تو انہیں بہت سی خامیاں اور کوتاہیاں اپنے اندر نظر آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہر انسان کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تمام انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والا نہیں ہے۔ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو رسپانسبل اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ محاسبہ جو ہے وہ ذرا سخت کرے گا، اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی تھوڑی عطا کی ہے، سمجھ ہی تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا محاسبہ بھی نرم لے گا۔ وہ جو حکایت لکھی ہے مولانا روم رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک گڈریا، اب ظاہر اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، اس نے کوئی لمبا چوڑا پڑھا نہیں، بس موٹا سا یہ پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، مجھے اس سے پیار کرنا چاہیے، مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے، مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو وہ اپنے خیال میں اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تجھے غسل دوں، میں تیرے بال بناؤں، میں تیرے کنگھی کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاس سے گزر ہوا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، یہ کیا حماقت کی باتیں تم کر رہے ہو؟ تو وہ گڈریا جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوا، اپسٹ ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بھاگ گیا وہاں سے کہ ہو اللہ یہ مجھ سے کتنی شان میں کیا گستاخی ہو گئی۔ اس پر پھر کنکلوڈ کرتے ہیں مولانا روم اپنی اس حکایت کو مثنوی میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ڈانٹا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ موسیٰ تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا تھا، یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے لوگوں کو مجھ سے توڑ دیا، مجھ سے جدا کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بدلیا تھا بیچارہ، بے علم آدمی تھا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ سے محو کلام تھا، محبت کے ساتھ کلام کر رہا تھا نا، کسی اور کو تو نہیں پکار رہا تھا، تو کرنے دینا تھا اس کو۔ یعنی یہ کیونکہ حکایات ہیں، اس کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارنا چاہیے۔ مراد کیا ہے کہ ایک آدمی اس کی علمی سطح جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، سمجھ بہت کم ہے، لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ تو انسان کا عمل جو ہے وہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے۔ مثقال ہم وزن، یعنی رائی کے دانے جتنا بھاری ہو، لفظی ترجمہ کریں گے تو، پھر وہ خواہ کسی پتھر میں ہو، کسی غار میں چھپ کر کیا گیا ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کے کیا گیا ہو، یا زمین کے اندر کہیں جا کر، اب زمین کے اندر سے مراد جو ہے وہ کسی سمندر کے اندر جا کر بھی ہو سکتا ہے، اور زمین کے اندر کوئی سرنگ لگا کر، کوئی گڑا کھود کر اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے، ان سارے ایریاز کو کور کرنا کہ کہیں بھی کیا گیا ہو، یا تو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا۔ اب اس کو کسی زمانے میں اس کا کوئی تصور قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا اور علماء سے سنتا تھا کہ رجسٹر ہیں، اعمال نامے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں کسی شخص کے ایک ایک عمل کو لکھا ہوا ہو۔ لیکن اب ہماری زندگی میں اس کا تصور کرنا بڑا آسان ہو گیا، کمپیوٹر نے آ کے بڑا آسان بنا دیا کہ وہ سافٹ فارم میں ہو تو بڑا آسان ہے۔ یعنی اب وہ کمپیوٹر جو ہے وہ کتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو پورے کمرے جتنا کمپیوٹر ہوتا تھا اور اس کی میموری کچھ بھی نہیں۔ میموری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کمپیوٹر کی، اور اس کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیسک ٹاپ آیا، لیپ ٹاپ آیا، اب یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے جو فون ہیں جو آپ جیب میں لیے پھر رہے ہیں، ان کی میموری کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کیا کچھ اس کے اندر ہے، وی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن بہرحال وہ ایک چھوٹی سی شے ہے، یہ میری اور آپ کی، انسانوں کی بنائی ہوئی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا سافٹ کوئی چیز کریٹ کر سکتا ہے اس کا کوئی آئیڈیا ہمیں ہو سکتا ہے؟ بالکل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ نصب کیے ہوئے ہیں کہ جن پر وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جیسے ہم یہ سائنس کے آج کے علم کی روح سے جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ پوری فضا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور کسی بھی جگہ سے وہ کیپچر ہو سکتی ہیں، اور ماضی کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہیں، اگر آپ ان کے اندر وہاں سے کلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ فرشتے بھی مقرر کیے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کہ اس کو ٹیمپرنگ نہ کی جا سکے، اس کو ہیک نہ کیا جا سکے درمیان میں سے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اضافی انتظامات ہیں۔ تو بیٹا، خواہ کوئی عمل رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور تم نے کہیں آسمانوں میں جا کر، کسی پہاڑ کے اندر چھپ کر، یا زمین کے اندر جا کر کیا ہو، یا تب اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ یہ ہیں تمہاری کرتوتیں۔ اور اب کمپیوٹر نے آ کر اس کو بھی بڑا آسان بنا دیا ہے کنسیو کرنا، کہ یعنی لکھنے میں، شاید یعنی قلم کے ساتھ لکھنے میں ساری کی ساری ڈیٹیلز ریکارڈ کرنی ممکن نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کا ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ویڈیو کے اندر وہ تمام حرکات و سکنات وہ پوری کی پوری ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ اعمال نامہ جو ہے وہ سافٹ فارم میں ہو اور جب دکھایا جائے تو انسان کی زندگی کی پوری فلم جو ہے اس کے سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ یہ ویڈیو فلم تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہ اتنے اتنے بڑے ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے, اور اب کیا ہے, آپ کا ہر کیمرہ جو ہے, ہر فون جو ہے, وہ ایک پورا ویڈیو کیمرہ ہے جو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. لیکن ہمارے کیمرے جو ہیں وہ جو کچھ نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کیمرے جو ہیں وہ ہماری نیتوں کو بھی ساتھ ریکارڈ کر رہے ہوں گے. عمل بظاہر بہت اچھا تھا, نظر تو بہت اچھا آ رہا تھا, لیکن میری نیت دکھاوے کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کیمرے اس کو بھی ریکارڈ کریں گے. جیسے ہے نا کہ آپ کسی آئی سی یو میں جاتے ہیں تو وہاں مانیٹر لگا ہوا ہوتا ہے مریض کے سرحانے, تو اس میں ایک تو وہ ای سی جی چل رہی ہوتی ہے, ساتھ ہی اس کے نیچے جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی پلس ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ تو پھر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کتنی سوفسٹیکیٹڈ ریکارڈنگ ہوگی اور اس میں کیا کچھ ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا ذرا تصور کیجیے. اور پھر پڑھیے اس آیت کو کہ انسان کا کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کہیں بھی چھپ کر کیا گیا ہو, یا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. لطیف جو ہے یہ دو معنی ہے اس کے, ایک تو ہے لطف و کرم والا یعنی لینینٹ, مہربانی کرنے والا, کنسیڈریٹ, اور دوسرے لطیف کے معنی ہیں باریک بین. تو یہاں دونوں معنی صحیح ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا خبردار ہے. اور اگر لطیف کا ترجمہ لطف و کرم والا, عنایت کرنے والا لے لیں تو اللہ تعالیٰ کو خبر تو ساری ہے, ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے اور اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں کار فرما وہ بھی اس کے علم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا محاسبہ مہربانی کے ساتھ, کنسیڈریشن کے ساتھ کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ جو پچھلی دفعہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ ان شکر تم و آمن تم, اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جن کو لوگوں کو تنگ کر کے, لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے, ایسے ہیں بہت سے لوگ آپ کے علم میں کہ جنہیں لوگوں کو تنگ کر کے مزہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ بے حد پیار کرتا ہے اور انسانوں کو سزا دے کر اور انسانوں کو تکلیف میں ڈال کر اسے کوئی مزہ نہیں آتا, اسے کوئی لطف نہیں آتا. تو لطف و کرم والا ہے, خبیر ہے. ایمان بالآخرت جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں, یعنی انڈیویجولس کے اعتبار سے تو اس کی یہ حیثیت ہے, لیکن اس کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ مظلوموں کے لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سکون والی ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان کو تو یہ وارننگ ہے, لیکن ظالموں کو جب سزا ملے گی تو پھر مظلوموں کی داد رسی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں بھی کہ جب انسان کسی سے بدلہ لیتا ہے تو بدلہ لے کر آپ غور کریں تو اس کو ملتا کچھ نہیں, یعنی اس کا بھی نقصان ہوا تھا, اس نے دوسرے کا بھی نقصان کر دیا, کچھ ملا نہیں. لیکن بہرحال انسان کو اس پر مسرت ضرور ہوتی ہے, خوشی ضرور ہوتی ہے. وہ خوشی کس بات کی ہے کہ یہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے کہ جب اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے اور ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو بہرحال انسان کو ایک اطمینان ملتا ہے, اس کو ایک خوشی ہوتی ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل پر بار بار یہ احسان جتلایا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، کہ جب فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، تو فرعون کو غرق ہوتا دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ جو زخم تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پھاہا رکھا کہ دیکھو میں تمہارے دشمن سے بدلہ لے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا رب ہے، وہ ظالموں کا بھی رب ہے، مظلوموں کا بھی رب ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم صرف ایک سائڈ کو فوکس کرتے ہیں تو پھر عذاب کی پکچر کچھ اور ہے، اور جب ہم دوسری سائڈ کو بھی ساتھ اپنے سامنے لاتے ہیں تو پھر اس کی ایک براڈر پکچر سامنے آتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے اور وہ اس کا حقدار بھی ہے، لیکن یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ملا، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں ملا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب ملے، تمہیں سزا ملے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے مظلوم بندے جن پر اس دنیا میں ظلم ہوا تھا ان کی داد رسی ہوگی، ان کو ایک سکون اور اطمینان ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ جو ہے وہ اوپن رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، معاف کر سکتا ہے، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی سے معاف کروائے گا. یعنی کوئی شخص ہے کہ جس نے کسی شخص پر کوئی زیادتی کی ہے بہت زیادہ، اب وہ ڈیزرو کرتا ہے اس زیادتی کی وجہ سے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آن دا ادر ہینڈ کو اللہ تعالیٰ کو کسی اور وجہ سے راضی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پیش کرے گا مظلوم کے سامنے کہ جس پر اس نے زیادتی کی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم پر اس نے یہ زیادتی کی تھی، تم بدلہ لینا چاہتے ہو، اس کو سزا دلوانا چاہتے ہو، یا اس کو معاف کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم معاف کر دو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے یہ انعام دے دوں گا. اب کون بے وقوف ہوگا ہم میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو ٹھکرا دے کہ مجھے تیرا یہ انعام نہیں چاہیے، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے. تو ہم میں سے ہر شخص وہ اس کو معاف کرے گا خوشی کے ساتھ. تو یوں جو ہے یہ ادھر بھی اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوموں کی داد رسی بھی کرے گا، ظالم جو سزا کے حقدار ہیں ان کے لیے سزا کا میدان بھی کھلا ہوگا. ہاں، جو کسی برائی کے بعد نیکی کرتا ہے، ظلم کے بعد، پھر اس کے بعد جب اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ خیر کے بہت سے کام کرتا ہے، بہت سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. شاید آپ کی وہ نظر سے گزرا ہوگا وہ ایک ہندو لڑکی کا واقعہ کہ جو مسلمان ہو گئی اور اس کے والد اور اس کے چچا نے اس کو زندہ جلایا، تو پھر جب وہ مرتے مرتے بھی اس لڑکی نے کہا کہ اسلام قبول کر لینا، پاپا اسلام قبول کر لینا، چچا اسلام قبول کر لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر میں سے ایک شخص جو ہے غالب چچا جو ہے اس کا، وہ پھر اسے بیان کرتا ہے ساری کہانی کے لیے یہ بچی نے کیا. پھر اس نے بتایا کہ پھر میں شرمندہ ہوں اپنے اس سارے عمل پر. پھر میں نے یعنی کئی مواقع پر جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بلوا کرنے کا پروگرام بنایا تو میں نے ان کو مخبری کر کے ان کو اس سے بچا لیا، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر رحم فرمائے گا اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کھلا ہے، جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس ہدایت کو قبول کرنے میں یہ چیز آڑے نہیں آنی چاہیے کہ او میں تو اتنا گناہگار ہوں، میرے اعمال جو ہیں وہ تو ڈھیروں میں ہیں، گناہیاں میری جو ہیں وہ تو پہاڑ جتنی ہیں، کیسے معاف ہوگا؟ نہیں. سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، اس کے عذاب کا ڈر بھی انسان کو رہنا چاہیے ہر وقت، اور اس کی رحمت بھی امید بھی ہونی چاہیے. اور اس کو اگر ایگزیکٹ آپ انہیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے کہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کس وقت ہونی چاہیے اور خوف خدا کس وقت ہونا چاہیے، تو کسی برائی کے کرنے سے پہلے خوف خدا ہونا چاہیے تو انسان اس برائی سے بچ جائے گا. لیکن جب برائی خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو انسان سے سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, پھر دوسری طرف نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, وہ تو غفار ہے, ہمیشہ بخشنے والا ہے, وہ تو بخشنے کو پسند فرماتا ہے, اور اسے انسانوں کو سزا دے کر کوئی لطف نہیں آتا, اسے انسانوں کو سزا دینا پسند نہیں ہے. تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کا گناہوں کو بخش دے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بما یعلمون.